وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. ادھر ہو جائیں، ادھر سامنے آ جائیں. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ وما اصابکم من مصیبت، تم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، فبما کسبت ایدیکم، در حقیقت یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کسب، تمہاری اپنی اعمال کا نتیجہ ہے، اپنے ہاتھوں سے جو تم فعل انجام دیتے ہو اسی کا نتیجہ ہے. آگے فرمائے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِير، کہ کثیر گناہوں کو تو وہ معاف فرما دیتے ہیں. ہماری مصیبتوں کا تعلق ہمارے گناہوں کے ساتھ ہے. میرے مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت والا فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب میں اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہوں تو میرے بیوی میرے بچے میرے خلاف ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ یہاں تک کہ میرا گدھا بھی میری بات نہیں مانتا. اور جب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں تو میرے بیوی بچے میرے موافق ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ میرا گدھا بھی فرما بردار بن جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی اطاعت کے ساتھ مقید ہے، کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، وہ ہمارے فرمانبردار بن جائیں تو ہم اللہ کے فرمانبردار بن جائیں. آسان نسخہ، ہم ان کے وفادار فرمانبردار بن جائیں تو وہ مخلوق کو ہمارا وفادار خود بنا دیں گے، فرمانبردار بنا دیں. لہذا دیکھا یہی کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے، آپ کے غلاموں کی یہ شان دیکھی کہ بادشاہ جو ہیں وہ جسم پر حکومت کرتا ہے، اور آپ کے یہ جو غلام جو اللہ والے ہیں یہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں. صرف اس وجہ سے کہ چونکہ اپنے دل کو اللہ پر فدا کر دیا، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں بسا لی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی ہر وقت فکر ان کو لاحق ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں اور مہربانیاں ہیں. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہمیں نسخہ عطا فرمایا کہ تم معافی جن کے قبضے میں ہے، جن کی تم غلطی کرتے ہو، جن کی تم خطا کرتے ہو، ان سے مانگو، انہی سے مانگو. اور سرکاری مضمون نازل فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھا دیا. ہم بے ڈھنگے، مانگنا جانتے نہیں تو ڈھنگ اور سلیقہ سکھا دیتے ہیں. کیونکہ میرے مرشد میرے شیخ داؤد برکاتہم فرماتے ہیں کہ جو سفیر کی زبان ہوتی ہے وہ در حقیقت جس ملک کا سفیر ہوتا ہے تو مملکت کے شاہ کی زبان ہوتی ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور ارحم الراحمین کے سفیر ہیں. لہذا آپ کا ارشاد، کیونکہ جب سفیر بات کرتا ہے تو در حقیقت وہ بادشاہ کو اپنے شاہ کے مزاج کو سمجھ کر بات کرتا ہے کہ اس کے بادشاہ کا اور شاہ کا کیا مزاج ہے. اور کائنات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالی کا کوئی عارف نہیں ہے اور معرف بھی نہیں ہے. یعنی ایک تو آپ کو پہچان معرفت، اور پھر معرفت سکھانا کہ خود پہچان ہونا، اور ایک ہے وہ اس پہچان کو آگے منتقل کرنا، یہ معرف کا کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مضمون ہے در حقیقت معرفت کا عظیم الشان مضمون ہے کہ جس میں سلیقہ سکھا رہے ہیں. لہذا آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایسے مانگو، اللہم انک عفوون، کہ اللہ بے شک آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، کریم کریم بھی ہیں، یعنی نالائق کو لائق بنا دیتے ہیں. ایک جز ہو گیا، یہ اللہ تعالی کی حمد اور ثنا پیش کی. پھر دوسرا مزاج رب کو پیش کیا، مزاج مولا کو سکھایا کہ ایک تو آپ کی شان، پھر اب آپ کا مزاج یہ ہے کہ تحب العفو، کہ اپنی معافی معافی کی صفت کو اپنے بندوں پر جاری کرنا یہ آپ کا پسندیدہ عمل ہے. تحب العفو، یہ مزاج ہے. اور تیسری چیز پھر اس کے بعد اپنی درخواست پیش کر دی کہ جب آپ کا پسندیدہ عمل ہے تو فاعف عنی، مجھے بھی معاف فرما دیجیے. انسان ہے، کوئی پسندیدہ چیز دیکھتا ہے تو کتنے ذوق سے وہ کام کرتا ہے، کہتے ہیں یہ تو آپ کی پسندیدہ چیز ہے، اللہ کیا انداز ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا. اس انداز سے امت کو یہ معرفت کا عظیم الشان مضمون سکھا دیا. کیونکہ پہلے جز کے اندر اللہ تعالی کی صفت کو پیش کیا، آپ کی تعریف کی، اللہ تعالی کی تعریف کی. کیونکہ جس سے لینا ہوتا ہے، جس سے لینا ہوتا ہے پہلے اس کی تعریف کیا ہیں کیسے، انک عفو ای کثیر العفو، یعنی اگر ہم آپ سے چیز مانگ رہے ہیں تو آپ ہیں ایسے کہ بہت معاف فرمانے والے ہیں، کثیر العفو ہیں، یعنی بہت معاف فرمانے والے ہیں. فعول فعولن کے وزن پر ہے، جیسے ایک ہے غافر ایک ہے غفور، غافر مانے بخشنے والا، غفور مانے بہت بخشنے والا. تو عفوون کے معنی بھی بہت معاف فرمانے والا. معافی کیا چیز ہے؟ میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو، علامہ علوسی السید محمود بغدادی مفسر بغداد اور مفتی بغداد، انہوں نے تفسیر لکھی روح المعانی، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ عفو عنا کے تحت میں عفون کے معنی کیا ہیں. عفون فرماتے کہ عفون کے معنی محون کے ہیں، مٹا دینا. عفون کے معنی کیا ہوئے کہ ہمارے وعفو عنا ای امحو آثار ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجیے. انک عفون، یعنی یہ آپ کی طرف نسبت ہے کہ آپ اپنے بندوں کے گناہوں کے نشانات کو مٹانے والے ہیں. انک عفون، اور گناہوں کے نشانات یہ چار قسم کے. یہ بھی بات میرے مرشد میرے شیخ کی تقریر ہے، فرمایا کہ گناہ کے نشانات چار ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ پر چار گواہ تیار ہوتے ہیں. جس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا اور ہمارے گناہ کو کسی نے دیکھا نہیں، اگر مخلوق نے دیکھا وہ تو پانچواں گناہ ہے، پانچواں گواہ ہے، ورنہ چار گواہ تو الگ ہیں. اور وہ چار گواہ کیا ہے؟ نمبر ایک صحیفہ، نامہ اعمال، یعنی ہمارے اعمال کا کھاتہ، رجسٹر. اور کیسے فرمایا؟ وَإِذَا الصُّحُفُ، دلیل دی میرے مرشد نے، سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ، کہ جب صحیفہ نشر کیا جائے گا، نامہ اعمال، اعمال نامہ، اس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو کیا پتا چلا کہ میں نے تنہائی کے اندر اپنے موبائل پر، اپنے کمپیوٹر پر کیا دیکھا، کسی کو کیا پتا، کیونکہ کمرہ بند ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے حرکت کیا کی ہے. تو حرکت ہماری نامہ اعمال میں درج ہو گئی، اس کا اندراج ہو گیا، تو ایک گواہ صحیفہ، نامہ اعمال. نمبر دو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دوسرا گواہ ہے. یہ جو فرشتے ہیں، یہ دائیں اور بائیں والا فرشتہ، کرامن کاتبین، وہ زیادہ اچھی جگہ تھی، سامنے اچھا ہوتا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو فرشتے دائیں بائیں فرشتے جو ہمارے کندھوں کے اوپر ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. اس لیے جب خوشبو لگائے تو ادھر بھی خوشبو لگائے اپنے کان کی لو پر، تاکہ فرشتے بھی جو ہے اس سے فائدہ مستفیض ہو جائیں اور مستفید ہوں. فرشتوں کو خوشبو سے خاص مناسبت ہے، ادھر بھی لگائے دائیں بائیں مونڈھے پر، کندھے کے اوپر. تو کرامن کاتبین، یہ جو فرشتے ہیں، دائیں طرف والا فرشتہ اس کے ذمے نیکیاں لکھنا، اور بائیں طرف والا فرشتہ اس کے ذمے ہمارے اعمال بد کا درج کرنا. لیکن اللہ تعالی کا کرم دیکھیے، یہ فرشتہ جو دائیں طرف ہے، یہ بائیں طرف والے فرشتے کے اوپر امیر ہے. جب بندہ نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو یہ فرشتہ فوراً نیکی لکھ لیتا ہے، ابھی ارادہ کیا نیکی کی نہیں، کہ وہاں سے حکم ہی ہے نا، وہ فرشتہ تو بے بس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا ارادہ اطاعت، ارادہ فرما برداری اتنا پسندیدہ ہے کہ اس ارادے کو بھی نیکی کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے. نیکی کرتا ہے تو دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک، سات سو گناہ اس کا اجر مضاعف ہوتا ہے، ملٹی پلائی ہوتا ہے. ابھی صرف ارادہ کیا نیکی لکھ لی، کیا یہ اللہ تعالی کا کرم نہیں ہے؟ ارادہ فرما برداری پر نیکی کا مل جانا. نیت اتنی اہم چیز ہے, نیت کا اتنا عمل اور دخل ہے. نیت کی اور کام بن گیا. اس کے بعد بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو قاعدہ یہ ہوتا کہ جب نیکی کا ارادہ کیا نیکی لکھی, برائی کا ارادہ کیا تو برائی لکھنی چاہیے. مساوات تو یہی ہے نا جی, برابری تو اس کو کہیں گے. لیکن اللہ اکبر, ان کا کرم دیکھیے کہ برائی کا ارادہ کرنے کے پر برائی نہیں لکھی جاتی, نیکی کے ارادے پر نیکی لکھی جاتی ہے اور برائی کے ارادے پر برائی نہیں لکھی جاتی. یہ ان کا کرم ہے. یعنی گویا کہ ارادہ نیکی پر نیکی کا ملنا یہ ان کا فضل ہے اور ارادہ برائی پر برائی نہ لکھنا یہ ان کی مہربانی ہے. ورنہ اگر مساوات ہوتے تو پھر بات یہ ہوتی کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر برابر کا معاملہ ہے, نیکی کا ارادہ کرو گے تو نیکی لکھیں گے, برائی کا ارادہ کرو گے برائی لکھیں گے. لیکن ان کا کرم ہے, نیکی کے ارادے پر نیکی تو لکھتے ہیں وہ, لیکن برائی کے ارادے پر برائی نہیں لکھتے. بلکہ کرم بالائے کرم دیکھیے, اگر بندہ وہ گناہ اور معصیت اور نافرمانی کر بھی لیتا ہے اس کے باوجود وہ برائی نہیں لکھی جاتی. چونکہ یہ فرشتہ مامور ہے, تابع ہے اس امیر کے, یہ اس سے پوچھتا ہے گناہ لکھ لوں, کرنے کے بعد گناہ کے کرنے کے بعد وہ پوچھتا ہے, کہتا ہے نہیں ابھی ٹھہرو. پوچھتے پوچھتے یہاں تک کہ وہ 3 دن انتظار کرواتا ہے اور اس بندے کی توبہ کا منتظر رہتا ہے کہ یہ ظالم اپنے نفس کی حرام لذتوں سے باز آ کر اللہ تعالی سے معافی مانگ لے, توبہ کر لے تو اس کا نامہ اعمال سیاہ نہ ہو. لیکن آہ, اس بندے کی غفلت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اپنے کریم مالک, اس محسن مالک کی اتنی عنایت و مہربانیوں کو صرف نظر کر کے صرف اپنے نفس کی حرام لذت اور گناہ کی وہ لذتیں کہ جس کا حاصل سوائے ذلت اور پریشانی کے اور بے چینیوں کے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ نالائق صرف اپنی حرام لذت کو سب کچھ سمجھتا ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عنایات و مہربانیوں سے محروم رہتا ہے. ذرا 3 دن گزرنے پر اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو گویا یوں سمجھ لے کہ وہ بادل نہ خواستہ, بادل نہ خواستہ, دل نہیں چاہتے ہوئے کہ یہی ہم نے تو اپنی طرف سے حجت تمام کر دی, کہا قربان جائیے اس مولا پر, اپنی طرف سے حجت تمام کر دی کہ 3 دن توبہ کا انتظار کروا دیا. لیکن وہ بندہ اپنی غفلت کی وجہ سے کہ اپنے گناہوں کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہے جس نے, اور گناہوں کو ذریعہ سمجھتا ہے اپنے چین اور سکون کا, لہذا معافی نہیں مانگتا, اس پر وہ فرشتہ لکھتا ہے قربان جائیے. کتنا کرم ہے اس مالک کا, ہمارے لیے کتنا انتظام فرمایا انہوں نے, انتہائی کرم دیکھیے. لہذا یہ فرشتے کرامن کاتبین, یعلمون, یہ جانتے ہیں, ما تفعلون, جو کچھ تم کرتے ہو. یہ گواہ حجت تمام کرنے کے لیے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیے تیسرا, یہ 2 گواہ ہو گئے نا, اب تیسرا گواہ جو ہمارے گناہ پر تیار ہوتا ہے, جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو پتا نہیں چلا, تیسرا گواہ, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اس روز ہمارے منہ پر مہر لگے گی, ہم مہر لگا دیں گے, على افواہ. اب کیا عالم ہوگا, وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ. اب ہم بات کروائیں گے انہی کے ہاتھوں سے اور انہی کے پاؤں سے. کیا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کیا تم نے اس سے فیض حاصل کیا, کیا نالائکی کی حرکت کی. اب ہم کہتے ہیں کیا ہے کہ جی اگر گناہ نہیں کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس کو تم مزہ کر سمجھتے ہو, در حقیقت اس گناہ کی وجہ سے تمہارے دل پر, تمہاری کھوپڑی پر اللہ کے عذاب کے جوتے پڑتے ہیں. لیکن اب وہ اللہ کا عذاب یہ گناہ کے قہر بن کر نازل ہوتا ہے. معلوم کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ کے قہر کے شراب, مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں از شراب قہر چو مسجد حد, کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قہر کی, اپنے عذاب کی مستی دیتا ہے, نیسارا صورت ہستی دیت, وہ ظالم ان لڑکوں کے, ان عورتوں کے چکر کو, اسی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کو انہی کے چکر میں برباد کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں فلمیں دیکھ کر, تصویریں دیکھ کر مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, لیکن در حقیقت وہ ظالم اپنی زندگی کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شراب ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا. جیسے میرے مرشد فرماتے ہیں پہلے زمانے میں کہ غنڈے قسم کے لوگ, جاگیردار وغیرہ, زمیندار جنہوں نے غنڈے اور ساتھ غنڈے پالنا بھی ان کا کام, وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جس مزدور سے, کسان سے, ہاری سے بدلہ لینا ہوتا, ستانا ہوتا, اس کو شراب پلا کر بوری میں بند کر کے مارتے. اب شراب پی لی, بے ہوش ہو گیا, ڈنڈے پڑے اسے پتا نہیں چلا, وہ تو جب اٹھتا تب پتا چلتا کہ ہائے پورا جسم گھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے. فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شراب بھی یہی ہے کہ جس پر وہ ظالم, وہ نافرمانی اور گناہ کرتا ہے, اس وقت تو کہتا ہے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ ہے اللہ کے عذاب کی شراب کہ گناہوں کے اندر اس کو مزہ آنے لگا. در حقیقت عذاب ہے یہ. لہذا اس کے بعد جب وہ گناہ کا اثر ختم ہوتا ہے, وہ گناہ سے نکلتا ہے, اس وقت پتا چلتا ہے کہ ہائے میرے دل کا چین سکون برباد ہو گیا. اتنے زمانے کی میری عبادات, میرا ذکر, میرا تلاوت, وہ بزرگوں کی صحبت میں رہنا, وہ اللہ تعالی کی یاد میں رونا, وہ حج عمرہ کی محنتیں, وہ تبلیغ میں چلا لگا کر آیا, وہ انوارات جمع کیے, لیکن سارا نور اس نفس کی حرام لذت کی خاطر برباد کر دیا. اب پتا چل رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اوپر سے شیطان مزید کان میں ڈالتا ہے. فائدہ ہوا نماز پڑھنے کا؟ کوئی فائدہ ہو تمہیں اللہ علیہ کے پاس جانے کا؟ کوئی فائدہ ہوا تمہیں چلے لگانے کا؟ یہی کرنا تھا تو کیا ضرورت تھی مولوی بننے کی؟ پہلے چکر بازی میں وسوسے ڈال ڈال کر, بہلا پھسلا کر اس چکر میں لگاتا ہے, پھر دوسری طرف مارتا ہے. ہم تو منع کر رہے تھے بھائی تمہیں, دیکھ لو اللہ کی نافرمانی میں کیا ملا تمہیں. وہ نتیجہ یہ ہو کہ اس کی مایوسیاں بڑھتی چلی جاتی ہے. گناہ کر کے دور ہوا, مایوس کر کے اس کی دوری اور ڈبل ہو گئی. اس طرح ظالم یہ ذلیل اور رسوا اور برباد کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. اس لیے ایک بزرگ کی فرماتے ہیں, میرے مرشد نے سنایا, سبحان اللہ کیا پیاری بات ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم گناہ کرتے ہو اور گناہ کا ارادہ کرتے ہو تو ذرا تم دونوں موازنہ کرو کہ گناہ کر کے تمہیں کیا ملے گا اور گناہ پر عمل نہ کر کے تمہیں کیا ملے گا. تم نے ایمان, اللہ تعالی کی عبادت, اطاعت اور فرما برداری کی نعمت ہے, تو ذرا تم غور کرو, بی بی اس کے بریدی و با کے پیوستی, تم گناہ کرو گے تو تم کس سے رشتہ جوڑ لو اور کس سے رشتہ توڑ لو. بقول دشمن بے ایمان دوست بھی شکست تھی. آ دشمن نفس کے کہنے پر دشمن شیطان کے کہنے پر اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدے کو اور عہد کو توڑتے ہو. میرے مرشد نے فرمایا یہ صوفی جو نیک دیندار آدمی جب گناہ کی حرام لذتوں کے اندر اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو برباد کرتا ہے, فرمایا شیطان اور نفس کھڑے ہو کے ہنستے ہیں کہ لو یہ جی ہیں حضرت صاحب, حضرت تقدس مآب, اور ان عالی جناب کو بھی دیکھیے, ان عالی جناب کی جنابت کو بھی دیکھیے کہ جناب عالی صاحب کن سافل حرکتوں میں مبتلا ہو کر کس جنابت میں مبتلا ہے, کن ناپاکیوں اور غلاظت اور گندگیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں جناب. یہ ہیں عالی جناب. اگر شیطان اور نفس نے کان میں کوئی بات پھونک دی, حسینوں کا جال پھیلا ہوا ہے, ان کا ننگی جسم ننگی ننگا پن اگر دعوت دے رہا ہے, تو میرے پیارے دوستو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ذرا تم دوسری طرف بھی تو دیکھو, اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی تو ہے. تو جب مومن بندے کے پاس ایک چیز موجود ہے کہ دیکھو میرے اللہ کا حکم ہے, فرما بردار بچہ لاکھ اس کو کوئی بلائے توفیق کی پیشکش کرے کتنے ہی, وہ کہتا ہے نہیں بھائی میرے ابا نے منع کیا ہے. میرے مرشد دامت برکاتہم فرماتے ہیں شیطان اور نفس کتنی حسینوں کی ٹافی تو میں دکھائیں, لیکن یہی کہو کہ میرے ربا نے مجھے منع کیا ہے. حضرت والا دامت برکاتہم میرے شیخ ساؤت افریقہ تشریف لے گئے تھے, ایک بچہ آیا تھا حضرت کے پاس ٹافی, حضرت نے وہ ٹافی اس کو عنایت فرمائی, وہ بچہ باپ کے ساتھ تھا, باپ سے لپٹ گیا اور باپ کو دیکھنے لگا, تو باپ نے کیا کیا, لے لو بھائی. سبحان اللہ, حضرت نے فرمایا دیکھو کیا ادا ہے اس بچے کی, کسی نے اس کو ٹافی دی تو اپنے ابا کو دیکھ رہا ہے. فرمایا اسی طرح سے جو رنگین ٹافیاں ہیں, یہ حسین لڑکے ہیں جن کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے, یہ عورتیں ہیں جو بے پردہ گھوم رہی ہیں چاہے برقعے کے اندر بھی ہو, کہ نفس جو ہے وہ پلان بناتا ہے یا اس برقعے میں پتہ نہیں کیا ہوگا. بسا خوش قامت کہ زیر چادر باشد, شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ بعض مرتبہ وہ پلان بناتا ہے کہ کیا ہوگا, لیکن چو باز کو نہیں, وہ جب نقاب ہٹا تو مادر مادر باشد, اندر ماں کی ماں نانی نکلی. ڈیزائن پکا رہا ہے میرے مرشد, کیا عجیب سمجھایا. فرمایا دیکھو شیطان کیا ہے, حسینوں کا فرسٹ فلور دکھاتا ہے, کالے بال گورے گال, صوفی کو بھی دکھاتا ہے, دینداروں کو بھی کہ دیکھو کیا ڈیزائن ہے, اس کو ریزائن کرو گے, دیکھو تو صحیح کتنے خوبصورت ہے یہ لڑکا یہ عورت, ارے لو نہ دو دیکھ تو لو. لیکن میرے مرشد فرماتے کہ اس کے بعد عالم کیا, کہ اس کو وہ ظاہر کی کشش دکھا کر کان دھکیل دیتا ہے پیشاب پخانے کی گٹر لائنوں میں. گراؤنڈ فلور میں کیا ہوتا ہے بتائیے صاحب, ایک بلڈنگ 10 منزلہ ہو, اس تمام 10 منزلہ بلڈنگ کی گٹر لائنیں کہاں ہوتی ہیں, گراؤنڈ فلور میں ہوتی ہے نا, یہی عالم ہے. پھر وہ ہنستا بھی ہے کہ دیکھو کیسا اس کو مبتلا کیا میں نے, وہ تو خوش ہوتا, اس کو تو حسد ہے نا, یہ حسد کی بیماری شیطانی بیماری ہے, وہ تو چاہتا ہی ہے کہ اس کو میں ذلیل و رسوا کروں, کیونکہ ایک اگر میرے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ صاحب نسبت اللہ والا بن گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کتنے لوگوں کو یہ اللہ والا بنا دے گا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے, نیک اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے, سنتوں پر عمل کرتا ہے, تو اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو روحانی پر ملتے ہیں. اب وہ تہجد ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, سنتوں پر عمل ہے، روحانی پروں کی وجہ سے وہ اپنے پروں سے خود خوش ہوتا ہے، اور شاید کہ اب میں اڑوں گا، پر شیطان دیکھتا ہے کہ اب یہ اڑنے والا ہے، اگر یہ اڑ گیا تو خود بھی اڑے گا اور اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو اڑا دے گا، یعنی خود بھی صاحب نسبت اللہ والا بنے گا اور اس کی صحبتوں میں بیٹھ کر کتنے لوگ اللہ والے بنیں گے. لہذا وہ کیا کام کرتا ہے کہ اس وقت وہ ظالم شہوت کا گوند لگا دیتا ہے پروں میں. لہذا مرغی کے پر یا وہ پرندے جو اڑنے والے کبوتر ہے اس کے پروں میں گوند لگا دے، اب پر چپک گئے، کیسے اڑے گا؟ اڑ نہیں سکتا، پر موجود ہیں. وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا، میرے پر تو موجود ہیں لیکن میں اڑ کیوں نہیں سک رہا. وہ در حقیقت جو گوند ہے وہ اس کو اڑنے نہیں دیتا. فرمایا یہی عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذکر تلاوت چاہے توابین اپنی عبادتوں کے انوارات سے ایسا خود مست اور خوش ہوتا ہے، روحانی پر ملتے ہیں، کہتے اب تو میں اڑوں گا. پھر عالم کیا ہوتا ہے؟ اڑنا تو وہ شہوت کا گوند لگا کر کسی عورت کی محبت، کسی لڑکے کی محبت، غیر اللہ کی محبت یا پرانی قصے یاد کرا کر اس کے نفس کو حرام لذت میں مبتلا کر کر وہ شہوت کی گوند لگا کر اس کے پروں کو بیکار کر دیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سالک وہ بھی مایوسیاں اس پر طاری ہو جاتی، یار اتنا زمانہ ہو گیا ابھی تک ہم زمین پر دھرے کے دھرے، اس پر بھی مایوسیاں طاری ہوتی بات کے پھر اس پر وہ کہہ رہے یار ہم کیا اللہ والے بنائے، ہمارا کیا عالم ہے، کہاں من اتنا زمانہ گزر گیا. اس لیے تو ہے کہ جب پودا بڑھ نہ رہا ہو تو اس کے ماہر سے رابطہ کرے اور اس کے پاس بیٹھے کہ صاحب میرے اندر یہ عالم ہے اور میرے اندر یہ جراثیم ہے جن کی وجہ سے میرا پودا بڑھ نہیں رہا. اللہ والوں کو اسی لیے تو اپنے سر پر رکھنے کی ضرورت ہے کہ غفلتوں کے پردے اور شہوت کی وہ گوند جن کو شیطان اور نفس پروں میں لگا کر اللہ تعالی کے قرب سے محروم کرتے ہیں، وہ انہیں گوند کو چھڑاتے ہیں اور اڑنا سکھاتے ہیں. دیکھیں نا پتنگ اڑاتے ہیں کیسے، ہوا چل رہی ہے پتنگ نہیں اڑی، تب کیا کرتا ہے ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ڈور دوسرا پتنگ پار کرتا ہے، ایسے اڑاتا ہے، بس وہ جلدی سے کھینچ کر پتنگ اڑ جاتی ہے. بس یہ اڑانے والا یہ اللہ والا ہے، شیخ ہے کہ وہ پتنگ پڑے گا کہہ رہے گھبراؤ مت، اڑو گے تم گھبراؤ مت، ذرا شریعت و سنت کی ڈور اپنے ہاتھ میں پکڑو، ذکر کا اہتمام کرو اور ہوا مخالف ہوا سے مت گھبراؤ، بس تم اپنی مرضی مت دیکھو، ہوا کا رخ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کس طرف ہے، بس اپنی پتنگ اسی طرف لے جاؤ اور کھٹ سے اڑ جائے گی. اب ہوا ادھر سے چل رہی ہے، وہ چاہے پتنگ یوں اڑے کیسے ہوگا، یا اگر ہوا کے مخالف ہی چلنا ہے تو پھر جہاز بنے جہاز جو اڑتا ہی ہوا کے مخالف ہے، اگر ہوا یوں چلتی ہے تو جہاز یوں اڑتا ہے. لہذا کسی اللہ والے کی صحبت سے اپنے قلب کے اندر اتنا تعلق مع اللہ حاصل کرے، اتنا نور حاصل کرے اور اپنے انوارات کی ٹینکی یعنی اپنے قلب و جان کو بند کر کے رکھے غیر اللہ کے لیے، پھر شیخ کے حوالے اپنے کو کر دے، وہ پائلٹ ہے پھر دیکھے کیسے جہاز کو اڑا کے لے جائے گا. لہذا ہوا جب یوں چلتی ہے جہاز یوں اڑتا ہے مخالف سمت میں، یہ جہاز کا قاعدہ ہے. اگر ہوا مخالف ہوا سے نہ گھبرائے، جہاز بننے کی فکر کرے. اور جہاز کیسے بنتا ہے؟ سارے عالم میں لوہا ہے، ہر لوہا جہاز نہیں بنتا، جہازران جہاز کی کمپنیوں سے رابطہ کرے، لذاون اللہ والوں سے رابطہ کرے، ان کی صحبتوں میں بیٹھے جن کے قلب میں تعلق مع اللہ کی ایسی دولت پیدا ہوتی ہے کہ جیسے جہاز کی اسٹیم. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بھی اڑ جائے گا. اور پھر جب جہاز اڑتا ہے اکیلے نہیں اڑتا، پورے پیسنجر لے کر جاتا ہے مسافر، جتنی محنت کرے گا اس کا جہاز اتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا. اور تعلق مع اللہ کی عظیم دولت ملے گی، خود بھی اڑے گا دوسروں کو بھی اڑا دے گا. میرے شیخ فرماتے ہیں گناہ سے بچنے کی جو ہمت ہے اس کو برداشت کر لو. یہ جو تکلیف ہے نا، ہم سارا مسئلہ ہے تکلیف سے گھبراتے ہیں کہ جی اگر ہم نے داڑھی رکھی لوگ کیا بولیں گے، اگر ہم نے ایک مٹھی داڑھی رکھ لی یار لوگ کیا بولیں گے، میری بیوی کیا بولے گی، اگر ہم نے اپنی مونچھیں سنت کے مطابق بنا دی لوگ کیا بولیں گے، شلوار ٹخوں سے نیچے ملی لوگ کیا کہیں گے، یعنی کس چکر میں آ گئے تم، ملا کے چکر میں آ گئے، اب تمہیں مزے کیسے ملیں گے؟ جو تکلیف ہے نا کہ حسین عورت سامنے آئی اب نظر نیچے کرنی ہے، اس تکلیف کو برداشت کر لے، یہی تکلیف اس کے لیے اس پیٹرول اور ایندھن کا کام کرے گی جو جہاز کو اڑانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اڑ جائے گا وہ سالک، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ طے کرنے والا اڑ جائے گا، تھوڑے دن اس تکلیف کو برداشت کر لے، تھوڑے دن کی بات، الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے نا، الیکشن میں کھڑا ہوا، اب گندے انڈے بھی پڑ رہے ہیں، ٹماٹر بھی پڑ رہے ہیں، جوتیاں بھی پڑ رہی ہیں، ہوٹنگ بھی ہو رہی ہے، جناب کیا کیا بولا جاتا ہے، تھوڑے دن کے لیے ہوتا ہے، وہ الیکشن ہوا کامیاب ہو گیا، کوئی بول سکے گا، بولنے والوں کو پھر کہیں گا کیوں، تجھے وہ تو اڑ چکا، وہ تو ممبر بن گیا، اب تم لاکھ کہتے رہو جی یہ ہوا تھا، جی وہ ہوا تھا، جی یہ ہوا تھا، لیکن تھوڑا سا زمانہ ہے، وہ تھوڑا سا، وہ زمانہ کیا جیسے الیکشن کا زمانہ، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں، مخلوق ہے، لوگ ہیں، زمانہ ہے، برادری ہے، خاندان ہے، شہر والے ہیں، علاقے والے ہیں، کہیں گے کچھ، برداشت کر لیں تھوڑے دن، تھوڑے دن، اور برداشت کیا کرنا، اپنی منزل پر، اپنے مقصود پر نظر رکھے، انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے کتنی محنت، اب دیکھیے لوگ سڑکوں کے اوپر دھوپ کے اندر گرمی میں کام کرتے ہیں، وہ تکلیف کو تھوڑی دیکھتے ہیں، وہ تو اپنے مقصود کو دیکھتے ہیں کہ شام کو مزدوری ملے گی، بچوں کے لیے آٹا لے کر جاؤں، مقصود پر نظر رکھے، لہذا اگر ہم اللہ پر نظر رکھیں کہ ہمیں اللہ ملے گا، پھر ساری تکلیفیں میرے دوستو نہ صرف آسان بلکہ لذیذ اور مزیدار بھی ہو جائیں گی، کہ اللہ ملے گا، ارے صاحب اتنی تکلیف کون اٹھائے، آپ دیکھ لیجیے آج کل شادی کرنا، ایک لیلہ کو پانا لاکھوں لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، کسی نے اس لاکھوں روپے کے خرچے سے گھبرا کر شادی کرنا چھوڑی ہے، ارے صاحب اتنا خرچہ کرنا چھوڑو نہیں کرنی شادی، نہیں بھائی کریں گے، تھوڑی محنت ٹھیک ہے، ہمت نہیں ہاریں گے، اسی مسجد میں ایک نوجوان ایک صاحب آئے کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے سسرال والوں نے کہا ہے کہ 1,70,000 روپے لگیں گے، لاؤ پھر شادی کریں گے، کہتے میں نے محنت کی، اب جب شادی کے لیے پہنچو، انہوں نے کہا نہیں 1,20,000 لاؤ، کہا مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں نے پھر، اب اڑ گیا کہ اب گیا تو کہتے نہیں 1,70,000 روپے لاؤ، کہ میں نے پھر محنت کی، وہ بھی جمع کر لیا، کہہ رہے پھر میرے پاس آیا کہ دعا کرو میں اب افغانستان جا رہا ہوں شادی کرنے کے لیے، اب وہاں سے فون آیا کہ دعا کرو 2,20 مانگ رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، اب اس نے کہا 2,20,000 مانگ رہے ہیں، اب دعا کرو، میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں تم واپس مت آنا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ایسی شادی ہوئی کہ اب شکل بھی نہیں دکھاتے، میرے پیارے دوستو دیکھیے دنیا کا قاعدہ ہے کہ انسان ہمت نہ ہارے، کسی کام میں لگن سے لگا رہے، لگن سے لگا رہے، منزل ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ہر آدمی محنت کرتا ہے منزل کو پا جاتا، بس مولا کا بھی یہی ہے، سبحان اللہ، میرے مرشد فرماتے کہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، سبحان اللہ، اگر گر جائے پھر کھڑے ہو جاؤ، کمر کسو، دوبارہ ہمت کرو اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھ جاؤ، ایسے منزل کیا ہو، ہمت نہ ہارو، مزاج بدلتا رہے گا، کبھی دل چاہے گا کبھی دل نہ چاہے گا، لیکن کام مت چھوڑو، موسم بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، کبھی سردی ہوگی کبھی گرمی ہوگی، کبھی دن بڑے ہوں گے کبھی دن چھوٹے ہوں گے, کبھی راتیں بڑے ہوں گی کبھی راتیں چھوٹی ہوں گی, اس کی پرواہ مت کرو, کام کرو کام. دادا جو کام میں لگتا ہے وہ منزل, تجربہ یہی ہے جو کام میں لگتا ہے وہ منزل کو پا لیتا ہے. جن لوگوں نے اخلاص سے محنت کے ساتھ کام میں لگے رہے ان کو منزل مل گئی. ہاں اگر آدمی ایک ہے سست کہ منزل کو پانے کے اندر ہی محنت نہ کرے, جیسے کوئی کام سیکھنا ہے, استاد کہہ رہا ہے 9 بجے آ جاؤ, استاد 9 بجے آ گیا, اب وہ آ رہا ہے جناب 12 بجے, استاد کبھی نہیں سکھائے گا اسے. 12 بجے آیا, 3 بجے کہہ رہے استاد چھٹی چاہیے. تو ایسا آدمی نہیں, محنت لگن چاہیے, محنت کرنی پڑتی ہے ہر کام. دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بغیر محنت کے ہوگا. اس لیے میرے دوستو اللہ کے لیے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ومن اراد الاخرت وسعى لها, جس نے آخرت کا ارادہ کیا, مالا کو پانے کا ارادہ کیا, اس کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے دوستوں میرے مرشد میرے شہزاد اور بکاتم فرماتے ہیں, فرماتے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ کسی اللہ والے کا دامن پکڑا اور محنت کی کہ مجھے اللہ کو پانا ہے, فرمایا کہ آسمان اور زمین نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ وہ اللہ سے محروم ہوا. لگن سے لگے منزل ملے گی, لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانات ملتے رہتے ہیں اس کو, تو خود پتہ چلتا ہے کہ دیکھو میں محنت کرتا ہوں تو کتنا فائدہ معلوم ہوتا ہے. میرے پیارے دوستو جن اعضاء کو ہم لذتیں دے رہے ہیں نا, آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, بارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی ہمارے خلاف سلطانی گواہ بن جائے گی. سلطانی گواہ ہوتا نا کہ سلطانی گواہ جو جرم میں شریک ہو, جرم میں جو شریک ہو مجرم, وہ خود گواہ بن جائے, سلطانی گواہ بولتے ہیں اس کو. جاؤ یہ کنڈی لگا کیا, سلطانی گواہ اس کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ اب انہی آنکھوں سے حسینوں کو دیکھنے, تصویریں فلمیں ننگے پروگرام, حیا باختہ حیا سوز بے شرمی کے پروگرام دیکھ رہے ہیں, انہیں یہی آنکھیں کہیں گی چشم گویت کر دام غمزہ حرام, عورتوں کو دیکھ دیکھ کر حرام لذتوں کو اپنے دل میں برآمد کر رہے ہیں اور درآمد کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اس درآمد سے دل کا ستیاناش کر رہے ہیں. آنکھ کہے گی خود گواہی دے گی, اور گوش گویت جی دام سول کلام, کہ کان خود کہے گا کہ میں اس سے گانے سنتا تھا غیبتیں سنتا تھا. جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا کہ کسی مسلمان کی برائی کرنا یا اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جس کو وہ اچھا نہ سمجھے کہ اس کا تذکرہ ہو, یہ ہے وہ میرے دوستو غیبت کا گناہ, جس کو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے زنا سے بھی اشد فرمایا, الغیبت اشد من الزنا, زنا سے بھی اشد فرمایا. لیکن کتنی عجیب بات ہے, اچھے اچھے صوفی دیندار دین کی محنت کرنے والے دین کی خدمت کرنے والے, لیکن مجلسیں جو ہے غیبت سے خالی نہیں ہے, فلاں پر تبصرہ فلاں کے لیے بات فلاں کے لیے بات. عام مسلمان کو کیا روئے جب دیندار حضرات ایسی حرکت کریں گے, فلاں کے لیے فلاں کا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا, بس تبصرے, اور سننے والا بھی مزے لے رہا, بلکہ وہ ایک کی دو لگا دیتا ہے گانے سننے. اب موبائل آ گئے کانوں میں دو پکڑوا دیے, بس کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں گانے بھی سنتے جا رہے ہیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں چل رہے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں, کانوں میں دو پکڑ لیے بس, کان پکڑ کے رکھے ہوئے کہ جی ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا. ان سے کہہ کہ بھائی کچھ اللہ اللہ کر لو, نہیں وقت نہیں ہے ٹائم نہیں ملتا, کان خود کہیں گے کہ یہ کان سے یہ باتیں سنتا تھا, یہ گانے سنتا تھا. گویت ہم چنی دزدیدہ ہم, یہاں کہیں گے میں اس طرح چوری کرتا تھا کہ اپنے مسلمان بھائی کے پیسے نکال لیے اور وہ بیچارہ پریشان ہے. اگر وہ پکڑ لے تو کہتے ہم تو تم سے مذاق کر رہے تھے. یعنی ہوشیاری دیکھیے, اگر وہ پکڑ لے نا کہتے ہم تو تم سے مذاق کر رہے تھے, اپریل فول منا رہے تھے. اور اگر اس کو پتا نہیں چلا تو ہمارا افسوس کی بات ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے راحت کا ذریعہ بنے, لیکن ہم کیسا کہ ایک مسلمان کی مال پر ڈاکو بنے ہوئے, اس کے پیسے اس کی کوئی چیز موبائل جیب میں رکھ لیا, تلاشی میں نکلا ہے کہا دیکھا کیسا بیوقوف بنایا, میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا. اور اگر اس کو نہیں پتا چلا گیا کام سے, پھر تو ہمارا ہو گیا. کیا عالم ہے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کا محافظ بنے, اس کی عزت کا محافظ بنے, اس کی جان کا محافظ بنے. یہ تھی خیر خائی, بھائی ہونے کا, ایک مسلمان ہونے کا یہ تھا فرض. لیکن ہم کسی کو مسلمان تھوڑی سمجھتے ہیں, ہمارے یہاں تو مسلمان بہت دور ہے. پہلے تو مہاجر ہے, پہلے پٹھان ہے, پہلے پنجاب کا ہے, فلاں کا ہے, وہ تو ہمارا یہ ہے. اور وہ پٹھان بھی ہوگا تو فلاں قبیلے کا ہے, وہ فلاں قبیلے کا ہے, آپس میں بھی نہیں ہے نا. کیوں؟ کیونکہ جب عصبیت کی بنیاد ڈال دی تو ظاہر بات ہے وہ اپنے اس کو بھی نہیں پسند کرے گا, کیونکہ عصبیت وہ اپنے قبیلے کو اپنی قوم کو سب سے افضل سمجھے گا, کیونکہ زہر تو آ گیا نا. لہذا وہ اس طرح زہر ڈالتا ہے کہ وہ فلاں علاقے کا, وہ فلاں علاقے کا, وہ فلاں, وہ اردو بولتا ہے تو فلاں علاقے کا, وہ ان کا, ہمارے خاندان کا تھوڑی ہے, یہ ہے مسلمان. بجائے اس کے کہ ہوتا یہ کہ مسلمان ایک عزت کی حفاظت کرنے والا, جان کی حفاظت کرنے والا, مال کی حفاظت کرنے والا, آج عالم یہ ہے جو ملے چھوڑو نہیں, جو ملے جہاں سے ملے جیسے ملے جس کا ملے سب لے لو, بس مجھے ملنا چاہیے. نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس یقین جانیے ہم جیسا کھاتے اور پہنتے ہیں, ہمارے باپ دادا ایسا کھاتے پہنتے نہیں تھے, صحیح ہے نا جناب؟ کوئی شبہ ہے اس میں؟ آج جتنی آسائش راحت کی نعمتیں اور چیزیں آج ہمارے پاس ہیں, ہمارے باپ دادا کے پاس ایسی نہیں تھی. لیکن دیکھیں باوجود نعمتوں کے سکون نہیں ہے, برکت نہیں ہے, ہر آدمی پریشان ہے, کوئی خیر خائی نہیں ہے نا. خیر خائی ہوتی ایک مسلمان دوسرے کے لیے کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیوں نہ کریں گے کہ دیکھو اتنا مخلص صحیح ہے. دست گوید ہم چنی دزدید ام, دکان پہ گئے اس کو کہا وہ چیز لاؤ, یہاں سے کچھ جیب میں ڈال لیا. یعنی چوری, مسلمان کے لیے چوری کوئی بات ہی نہیں ہے, ایسا معمولی جو کہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس کے ہمارے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کو فن سمجھتے ہیں. فن جیب کاٹنا, کسی کو دھوکہ دینا, کسی کے پیسے مار لینا, یہ ہمارے یہاں فن ہے. فن کہتے ہیں یہ بڑا ہوشیار ہے, کیسے لوگوں کو الو بناتا ہے, اس کو نام فن رکھا. تو بھی برائی کو دیکھیے فن بنا دیا, جیسے عورت بے پردہ نکلے, بے پردہ بے شرم بن کے نکلے, ارے جی یہ ماڈرن ہے. راتوں میں شادیوں پر بن ٹھن کر جائے ڈانس کرے, او جی تو خوشی ہے, بے شرمی کا نام خوشی بنا دیا. حیائی, اور اس کا نام خوشی کے نام پر, خوشی کے نام پر حیا کو گلا کاٹ دیا, حیا کا اور شرم کا گلا کاٹ دیا. لب گویت تو ہاتھ ہے نا, یہ ہاتھ بتائیں گے جس طرح ہم چوری کرتے ہیں, یہ ہاتھ خود کہیں گے کہ ہم نے ایسے ایسے کیا ہاتھ سے، اور لب بگویت ہم چنی بو سیدھا ہوں. یہ لہونٹ خود بتائیں گے کہ کس طرح سے حرام چمنے بازی کی. وہ چھوٹے بچے، وہ بچیاں کس طرح سے، جن ہونٹوں کو ہم حرام لذت دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ جی بڑا مزہ آ رہا ہے، وہ خود گواہی دیں گے. یہ ہونٹ بولیں گے کہ یہ بے شرم بے غیرت کس طرح دوسروں کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا تھا. ہونٹ خود بولیں گے. تو یہ تیسرا گواہ ہے. پہلا گواہ نامہ اعمال ایک گناہ پر، دوسرا گواہ کرامن کاتبی، تیسرا گواہ یہ ہمارے جسم کے اعضا. کہاں بھاگیں گے ہم؟ اور چوتھا گواہ وہ اخرجت الارض اثقالها، کہ یہ زمین اپنے بوجھ کو نکالے گی. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا بوجھ سے کیا مراد ہے، فرمایا یہ جو اعمال ہیں یہ زمین گواہ ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارے گناہ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. اور آپ دیکھیے چار چار گواہ. یہ تو اس وقت ہے جب کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کو خبر نہیں ہے. ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتے داروں کو معلوم نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ چار گواہ ہے. اور اگر کسی کو شریک کر لیا، کوئی ساتھ میں ہے، کسی لڑکی کو چھیڑ رہے ہیں، پھر مل کر فلم دیکھ رہے ہیں، تب تو اس کو گواہ بنا لیا، وہ تو الگ ہے. اور پھر ان گواہوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو خود باخبر ہے. یا علم خائنۃ العیون، جو کچھ آنکھوں کی چوری کرتے ہو، اور وما تخفی الصدور، جو سینوں میں راز پکاتے ہو، جو سینوں میں گندے خیالات کسی مسلمان کے بارے میں، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کے بارے میں، وہ جاننے والا ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں چوری آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوری آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. اللہ باخبر ہے کہ ہم کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کے رشتہ دار کے بارے میں جو ہم خیالات دل میں پکاتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. جی کی اولاد کے بارے میں جو ہمارا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. حضرت والا میرے مرشد دامت برکاتم کا شعر ہے، فرماتے ہیں جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کیا سمجھتا ہے، خبر نہیں ہے. تو چار گواہ ایک گناہ پر تیار ہوتے ہیں. لگا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اب یہ چار گواہ ہیں، تو اے اللہم انکا عفوون، جب اس نے سوال کیا آپ مٹانے والے ہیں گناہ کے نشانات کو، تو اب گویا کہ وہ اللہ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ میرے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لے اور دل سے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر لے اور عمل صالح کرتا رہے، گناہ سے بچنے کا اہتمام، سنتوں پر عمل کرے، تو یہی وہ لوگ ہیں. فاولائک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکی سے تبدیل فرما دیتے ہیں. اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہے کہ یہ عورتوں کو دیکھتا تھا، اب وہیں پر لکھ جائے یہ قرآن پاک کو دیکھ رہا ہے. جس زبان کا لکھا ہے کہ گناہ کر رہا تھا، اسی زبان کی جگہ وہیں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، کہ یہ جو ہے اللہ قرآن پاک کو دیکھ رہا ہے، تلاوت جس سے گانا گا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، وہیں پر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت لکھی ہوئی، یہ اللہ تعالی کی طرف سے. اور ایک عجیب بات ہے مسلمان کی، کتنی عجیب ہے کہ گالیاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، زبان سے گالی کسی کی ماں، کسی کی بہن، فلاں اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کو تو کمال سمجھا جاتا ہے. یعنی زبان سنے تو حیران ہو جائے کہ مسلمان اور اس کی زبان. گالیوں کی ایجاد اور گالیاں دینے میں ماہر، فن کے ماہر ہیں، حیران ہو جاتا ہے کہ جناب کہ ماشاءاللہ، ذرا دیکھیے خاندان کے کیسے، شرافت دیکھے، اور ماشاءاللہ زبان کیسی جیسے پھول جھڑ رہے. اللہ تعالی کی طرف سے انعام کہ اس کی نیکیاں گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں. کہ وہی بندہ جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا, اللہ تعالی کی معافی کی برکت یہ ہوئی کہ وہی بندہ نیک اعمال میں آگے بڑھ رہا ہے. جو مال نافرمانی میں خرچ کر رہا تھا اب وہی دین کے کاموں میں خرچ کرنا شروع کر دیا. اپنا وقت, اپنی جوانی, اپنی زندگی گناہوں میں لگا رہا ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ملی کہ اسی کو اللہ تعالی کی فرما برداری میں لگانا شروع کر دیا, اپنی جان کو, اپنے مال کو, اپنے وقت کو. تو آپ ہیں انک عفو, سبحان اللہ, ای کثیر العفو, یعنی بہت معاف فرمانے والے ہیں. کیسے ہم اگر, سبحان اللہ, کہ اگر دن میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر دن میں 70 مرتبہ گناہ کر کے 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مرتبہ معاف فرماتے ہیں. کیا کرم نہیں ہے ان کا؟ کہ آپ نے فرمایا ما صبر من استغفر, کہ ایسے شخص کو اصرار کرنے والا نہیں کہا جائے گا کہ جو استغفار کر لے. ولو عادا 70 مرتن, چاہے دن میں 70 مرتبہ ایسا کام کرے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, فوراً دھو لیتا ہے گناہ کیا, فوراً دھو لیا, یعنی اللہ سے رو گیا اللہ میری اس نالائکی کو معاف فرما دے. بلکہ ایک روایت میں کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے پھر معاف فرماتا ہے, یہاں تک کہ ارشاد باری ہوتا ہے کہ تو گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے, میں معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا. کیا کریم مالک سے پالا ہے میرے دوستو, کیا کرم ہے ان کا. لیکن شرافت اور حیا اور رواداری کا تقاضا یہ ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو, سمجھایا اس کو, فرمایا کہ ایک بچے نے کسی بچے سے کہا کہ چلو آؤ یار ویڈیو گیم کھیلنے چلے, چلو آؤ آوارہ گردی کرنے کے لیے چلے. تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی, میرے ابا نے مجھے منع کیا. وہ کہتا کہ یار تمہارے ابا کو کیا پتا چلے گا. کہتا نہیں پتا تو نہیں چلے گا لیکن میرے ابا نے مجھے منع کیا. کہ اچھا چلو یار تمہارے ابا معاف بھی تو کر دیتے ہیں, کچھ کہیں گے نہیں معاف کر دیں گے, کیا یہی تو رونا ہے. کہہ گیا تو اس بچے کی شرافت کہ اپنے ابا کی شرافت پر, اپنے ابا کے کرم پر نظر رکھتے ہوئے کہ وہ کہتے کچھ نہیں ہے اسی لیے تو نہیں جاتا. تو میرے پیارے دوستو, اس کریم مالک کہ کتنی ہماری طرف سے گستاخیاں ہی گستاخیاں, نالاقیاں ہی نالاقیاں, لیکن اس کریم مالک کو دیکھیے پھر بھی اپنی عنایت و مہربانیوں کو ہم پر روکتے نہیں ہیں. ایک ٹائم کی روٹی بند کرتے ہیں, کیا عالم ہوگا ہمارا, کیا ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. دادا فرمائے کہ اصرار شرعی کرنے والا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالی سے بار بار مفرت مانگ لیتا ہے. تو اس لیے فرمایا اللہم انکا عفوون اور کریمن, آپ کریم بھی ہیں. کریم کی چار تعریف میرے مرشد نے سکھائی کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, دیکھو سیدھا بیٹھو نا, تھک گئے کیا, تھوڑا آگے بیٹھ جاؤ, شاباش, ٹیک مت لگاؤ. اور بیان کے دوران تسبیح بھی نہیں پڑھنی چاہیے, تسبیح کو جیب میں رکھنا چاہیے, اور ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے, خاموشی سے سنیں, یہ آداب میں سے ہے. کریم کے چار معنی ہیں. نمبر ایک, الکریم هو الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ, کہ کریم وہ ہے جو نالائق کو بھی عطا کرنے والا ہے. ہم لوگ کو دینے کے اندر قابلیت کو دیکھتے ہیں, واہ مالک واہ آپ کی طرف سے کرم یہ ہے کہ نالائق کو بھی دیتے ہیں. لہذا ہم لوگوں کا تو کیا عالم ہو, جو ہمارا کام کرے ہم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, اچھا کام کرے اس کو اچھا پیسہ دیں گے, اچھی مزدوری دیں گے, لیکن اس مالک کا کرم دیکھیے, سبحان اللہ. ایسے بندے جو کما نہیں سکتے, بوڑھے ہو گئے, پاگل ہیں, اپاہج ہیں, معذور ہیں, ان کو بھی رزق عطا فرما رہے ہیں. کہ بعض مرتبہ تو ان کو زیادہ اچھا مل جاتا ہے. زیادہ کمانے والے کمزور اور نہ کمانے والے طاقتور, یہ شان ہے ان کی. بنادا آنچنا روزی رسانت, واہ واہ. کیا فرماتے ہیں سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کہ نادانوں کو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ دانا اندرا حیرا بمانن, کہ بڑے بڑے عقل مند کہتے ہیں یار یہ کہاں سے کھا رہا ہے. وہ ان کی عطا ہے, یہ ہے ان کا کرم ہے. ایک کریم کی تعریف ہوگی نا جو نالائق کو لائق بنا دے. اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لائق نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت کے لائق نہیں ہیں, لیکن یہ انہی کا تو کرم ہے کہ ہم جیسے. اب آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اس مسجد میں آنے کی ہماری کیا لیاقت ہے. اب اس وقت بھی عالم یہ ہے کہ ہمارے جسموں کے اندر پیشاب پخانہ گندی ہوا بھری ہوئی ہے, ناپاکی ابھی اس وقت بھی عین اس وقت بھی ہمارے جسموں میں موجود ہے. لہذا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس مسجد میں نہ آتے, لیکن سبحان اللہ وضو کر لو, آ جاؤ ہمارے دربار میں. ہم جانتے تم کیا ہو, ہم تمہیں اپنی تمہاری لیاقت کی وجہ سے تھوڑی بلا رہے ہیں, ہم تو تمہیں اپنے کرم کی وجہ سے بلا رہے ہیں. تم اس کو اپنا کمال نہ سمجھنا کہ تم آئے ہو. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دین کے کوئی کام, اپنی عبادت, فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے, کچھ مال خرچ کرنے کی, کسی اللہ والے کی صحبت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے, تو فرمائے وہ یہ شعر پڑھے کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت, سمجھتا لاکھ اسرار محبت, نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. یہ ان کی عطا ہے کہ جو ہمارے گھر سے اٹھا کر ہمیں یہاں لے آئے, جمع فرما دیا, یہ کرم ہے. کیسا عالم ہوتا ہے مسجد کے قریب رہنے والا مسجد میں نماز نہیں پڑھتا, مسجد کے قریب رہنے والا اور دور سے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں, یہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے قرب کے, اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھلے رکھے. تو کریم کی ایک تعریف ہے جو نالائق کو لائق بنا دے. نمبر دو, الکریم والذی یعطی بدون مسئلۃ ولا سؤال, جو بغیر سوال کے عطا فرمانے والا ہو. دیکھیں نا ہماری زندگی ہے, ہم میں سے آج کس آدمی نے صبح مانگا کہ اللہ آج میری ساری آج جمعے کی نماز مجھے مل جائے. کوئی ایک آدمی کہے میں نے یہ سوال مانگا ہو, سانس مجھے ملے, اللہ اکبر. روٹی کتنے زمانے سے کتنی ساری نعمتیں مل رہی ہے, ہم نے کب مانگا آج ہمارا گردہ سلامت رہے, ہمارا دل سلامت رہے. کس نے سوال کیا کہ میرا دل سلامت رہے, میرا جگر خون بناتا خون صاف کرتا رہے, میرا گردہ خون صاف کرتا رہے, کس نے سوال کیا میرے دوستو. لیکن اللہ اکبر ان کا کرم دیکھیے, بغیر سوال کے عطا فرما رہے. میرے مرشد فرماتے ہیں ہم نے اللہ سے نہیں مانگا تھا کہ ہمیں انسان بنانا, اللہ نے انسان بنایا, جسم سارے اعضاء درست رکھے, مسلمان کے گھر پیدا ہونا کس نے مانگا تھا ہم میں سے. کوئی ایک آدمی بتائے کہ میں نے مانگا تھا کہ اللہ نے مسلمان کے گھر پیدا کرنا, ورنہ تو پوچھتے تو کہتے ہم امریکہ میں پیدا ہوں گے تاکہ ہمیں گرین کارڈ مل جائے. گرین کارڈ نہیں, جنت کا ٹکٹ ہے. گویا کہ جی امریکہ جائیں گے, وہاں چاہے ڈشے دھوئیں, ڈرائیوری کریں, وہاں شرم نہیں آتی. کیوں, سب لوگ محنت کرتے ہیں وہاں پر. تو یہاں تمہاری نانی مرتی ہے کیا, یہاں کیوں نہیں محنت کرتے بھائی. جب وہاں پہ بھی برتن دھونے ہیں تو یہاں کیوں نہیں دھوتے, وہاں پہ بھی ٹیکسی چلانی ہے تو یہاں چلا لو. یہ لوگ کیا کہیں گے, تو وہاں لوگ آپ کو سلوٹ مارتے ہیں, وہاں کو صدر امریکہ کا پروٹوکول ملتا ہے وہاں پہ کہ جی یہ ڈش واشر ہے. وہاں چلاتے ہیں ٹیکسی, وہاں چلاتے ہیں, وہاں پہ برتن دھوتے ہیں ہوٹلوں میں, اور یہاں کے روپ ڈالتے ہیں ہم امریکہ سے آئے ہیں. یعنی آپ ان کی گندگی کا اندازہ لگائے, اہل یورپ کا صبح سے لے کر شام تک وہ کتنی مرتبہ پخانا کریں گے, فلش نہیں بہائیں گے, رات کو ایک مرتبہ بہائیں گے, کیونکہ ایک فلش کرنے کے پاکستانی حساب سے 30 روپے لگتے ہیں. ایک فلش کے 30 روپے. کہتے ہیں ایک ہی دفعہ صبح سے شام تک دھوئیں گے. یہ ہے گندگی کا عالم. اگر یہی کام ہمارے مسلمانوں نے کیا کہ لیٹرین میں گئے جو کچھ تھا وہیں چھوڑ دیا تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ ہم کتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمارے لیٹرینوں کا عالم اور خصوصاً مسجد کا لیٹرین ہو نا, وہ تو کسی کے باپ کا تھوڑی ہے. اس کا نلکا توڑو, اس کی دیواروں پہ لکھو خمینی ہاؤس فلاں ہاؤس, کافر کافر شیعہ کافر, جو لکھو وہ تو کسی کے باپ کا تھوڑی ہے, وہ نہ میرے باپ کا نہ تیرے باپ کا. اس لیے جو چاہو لکھو, نلکا توڑو, کچھ بھی کرو. یہ ہے, یہ ہمارے مسلمانوں کے لیٹرین کو کوئی دیکھے نا تو پتا چلے ماشاءاللہ مسلمان کتنے تہذیب یافتہ ہوتے ہیں. کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کافر نے کہا کہ تمہارا اسلام کیسا ہے جو پیشاب کرنا بھی سکھاتا ہے. اعتراض کیا اس نے, آپ نے فرمایا الحمدللہ ہمارا اسلام ایسا ہے کہ جو گویا کہ پیشاب جیسی حقیر ترین چیز کرنا سکھاتا ہے تو دوسرے اعمال کا کیا حال ہوگا. کہ سکھائے کہ قبلے کی طرف رخ مت کرو, قبلے کی طرف پیٹ مت کرو, ہڈی وغیرہ سے استنجا مت کرو. سبحان اللہ, کتنا یعنی ہماری تہذیب کا تو یہ عالم ہے کہ اس تہذیب کے اندر اتنی چیز بھی موجود ہے کہ ایک آدمی اگر بیت الخلا جائے تو صاف کر کے جائے, جب اپنا جو مال ایکسپورٹ کیا ہے اس کو پھر کنٹینر سے آگے بھیج بھی دے, سمندر برد کر دے. یہ نہیں کہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جی ہم کھاتے کتنا ہے, جتنا کھاتے ہو اتنا نکالتے بھی ہیں اور پھر پوری لیٹرین بھری ہوئی ہوگی. اور گناہ ہے اگر کسی مسجد کا نلکا سلامت ملے, یہ بھی گناہ میں سے ہے. اس لیے ضرور توڑیں گے کیونکہ ٹائم ہے نا, اب کریں کیا, کچھ تو کرنا ہے. اس لیے مسجد والوں کو لیٹرین کے ساتھ لوڈو بھی دینا چاہیے تاکہ اندر بیٹھ کر لوڈو کھیلتے رہیں تاکہ نلکے نہ توڑے. اور مسجد میں بھی ایک گارڈ بٹھانا چاہیے جو سر سے لے کر پاؤں تک چیک کرے, پین وین سب چیزیں نکال لیں تاکہ کچھ لکھے نہیں اندر, کہ کیمرے ہی لگا دینے چاہیے. آج کل تو ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے نا, وہ وہاں بھی لگا دے. میرے پیارے دوستو, یہ جو چھوٹی چھوٹی بظاہر باتیں ہیں یہ ہماری تہذیب کو بتاتی ہیں کہ ہم لوگ کتنے مہذب, کتنے تہذیب یافتہ اور کس کردار کے لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری غمازی کرتی ہیں کہ جو ہم نے مسجدوں کے لیٹرین کا حل کیا. اور پھر ماشاءاللہ ہمارے مسجد کی لیٹرین کی ایک خصوصیت اور بھی ہے, ہو سکتا ہے اور علاقوں کے بھی ہو, میں تو چونکہ اپنی مسجد کا, وہ خصوصیت یہ کہ اس میں سے کپڑے بھی نکلتے ہیں. یہ ہمارے مسجد کی خصوصیت ہے. تو مجھے یہی شبہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو حضرات لیٹرین میں آتے ہیں ان کو بھی حیض کی بیماری ہے, کیونکہ کپڑے کا نکلنا لیٹرین میں اور وہ بھی جس میں مرد جاتے ہوں. تو اور تو کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, بس یہی سمجھ میں آئی. بس بےچارے بھنگی کی منت کرنی پڑتی ہے کہ بھائی ان کے حیض کے کپڑے تم بہا دو. یہ مسجدوں کا حال ہے. نلکے لگائے اس لیے کہ تاکہ اس کی کوئی ستانا مقصد نہیں ہے, صرف یہ مقصد ہے کہ پانی ضائع نہ ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وضو میں پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لوگ بہت ہوشیار ہیں, اندر سے جیب میں سے ربر بینڈ نکال لیتے ہیں, کپڑا نکال کے اس کو نلکے میں باندھتے تاکہ جو ہے صاف کے لیے. تو بتا دے بھائی ایک آدمی مقرر کر دے جو صاحب کے لیے نلکا بھی کھول کے رکھے ہر وقت تاکہ ان کو وضو کرنے میں تکلیف نہ ہو. واقعی ہمارے حضرت والا ہر تو ہی فرمایا کرتے تھے مسجدوں میں لوٹے رکھتے تاکہ پانی ضائع نہ ہو. اگر حضرت والا اس مسجد میں تشریف لے آتے نا حضرت ماں شاہ اللہ صاحب تو مجھے بہت ڈانٹ پڑتی کہ تم نے مسجد میں لوٹے کیوں نہیں رکھے. سب پانی کو بچانا کہتے جی, اور ماشاء اللہ ہمارے علاقے میں اللہ نے پانی کی وسعت دی ہے نا, فراوانی دی ہے, اس لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتے. سڑکوں پہ دو دو چار چار گھنٹے پانی بہاتے رہتے ہیں, یہ پانی بہت ہے نا, یہ پانی کہاں جائے گا. موٹر چلائی بھول گئے سو گئے, اب پانی گرے کوئی پرواہ نہیں ہے, چاہے مسجد کی موٹر ہی ہو. کیونکہ نہ بجلی میرے باپ کی ہے نہ پانی میرے باپ کا ہے, مفت کی بجلی مفت کا پانی. مسجد میں رہنے والوں کا بھی یہ حال ہے کہ وضو کریں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پانی بہ رہا ہے کیا کر رہا ہے, کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ مفت کا ہے نا سب کچھ. نہ بجلی میرے باپ کی، نہ پانی میرے باپ کا، سب مفت کا ہے، اللہ کا ہے سب کچھ. یہ چیزیں بتاتی کہ ہم لوگ ماشاءاللہ کتنے تہذیب، اور پھر جلسے جلوسوں میں، پھر جلسے جلوسوں میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم صرف پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی قیادت کریں گے. اسے اپنے لیٹرین نہیں سنبھالے جاتے دوستو. بدھائی تو یہ چھوٹی سی باتیں لگتی ہیں، لیکن تہذیب، کردار، بڑی اہمیت ہوتی ہے اس چیز کی. تربیت بہت اہم چیز ہے. تو کریم کی دوسری تعریف یہ کہ بغیر سوال کے اللہ اکبر عطا فرمانے والا. ہم میں سے کسی نے نہیں مانگا تھا مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مسلمان کے گھر پیدا فرما دیا. کسی نے نہیں مانگا تھا کہ ایمان کی دولت عطا فرمانا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایمان کی دولت عطا فرما دی. یہ کریم کی دوسری تعریف. تیسری تعریف، الکریم الذی یعطی فوق ما نتمنا بھی. اللہ اکبر، مانگا کچھ اس سے بڑھ کر عطا فرما دیا. ذرا پیدائی سے لے کر آج تک ہم اپنے سانسوں کا حساب لگائیں، ذرا آکسیجن سلینڈر لیں، آکسیجن سلینڈر، تب پتہ چلتا ہے ہزاروں روپے. یہ جو گردے صاف کرتے ہیں نا، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. جو گردوں کا ڈائلسس کرواتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو، ایک ایک چکر میں چار چار پانچ پانچ ہزار، اور ہفتے میں دو دو دفعہ ڈائلسس، پھر پانی نہیں پی سکتے کیونکہ گردے پانی نکال نہیں سکتے نا، پانی پینے پہ پابندی، اپنی مرضی سے پانی نہیں پی سکتے، ناپ تول کے پانی پینا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر ہر ہفتے دو دو دفعہ ڈائلسس، چار چار پانچ پانچ ہزار روپے اس پہ لگتے ہیں. تو مہینے کے چار ہزار کے حساب لگا تو آٹھ ہفتے کے چار اٹھے بتیس ہزار روپے صرف. اور آنا جانا الگ، اس سے کمزوری ہوتی ہے وہ الگ، پابندیاں الگ، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیے، گردے عطا فرمائے. اللہ اکبر، بغیر کسی سوال کے عطا فرما دیے. ہم کچھ کھا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، سو رہے ہیں، ہمارے گردے اپنا کام کر رہے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو. ٹرانسپلانٹ کرنے جائے تو لاکھوں روپے کے گردے ملتے ہیں، نیا گردہ لگانے کے لیے لاکھوں روپے کا خرچہ، اور پھر وہ بھی گردے میچ نہ ہو. سگا ایک شخص، ایک نوجوان کو جس کو میں جانتا ہوں، گردے فیل ہو گئے. اس کے باپ نے، اس کی ماں نے گردے کی پیشکش کی، ڈاکٹر کہتے کہ گردے میچ نہیں ہوتے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مر گیا، انتقال ہو گیا اس نوجوان کا، بالکل 23-24 سال کا، وہ بھی اس وقت دیکھا کڑیل جوان، اور وہی وہ عالم کے سوکھ کر ہٹی، پھر ایک دن چلا گیا دنیا سے. لہذا دیکھیں گردے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پورا دل، پورا جسم کا نظام، کیا اللہ تعالیٰ، کس نے مانگا تھا، انہوں نے اپنے کرم سے عطا فرما دیا. یہ ہے کریم، تمناؤں سے بڑھ کر عطا فرمانے والے. چوتھی تعریف یہ کہ ایسے عطا فرمانے والے کہ اگر عطا کریں تو ان کے خزانے میں ختم ہونے کا کوئی خوف نہیں، اندیشہ نہیں کہ جب میں اپنے اتنی مخلوق کو اتنا بانٹوں گا تو میرا کیا ہوگا، میرے فرشتوں کا کیا ہوگا. اللہ اکبر. شیر صاحب عید کے دن، بقر عید کے دن، یا رمضان شریف میں زکات بانٹنے نکلتے ہیں، لائن ایسے لگاتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے ان کو، مولویوں کو لائن میں لگوا کر، اور بیٹھتے ایسے ہیں جیسے فرعون زمانہ ہے، اور ساری دنیا کی دولت تقسیم کریں گے. اب یہ پانچ آدمی زکات دے کر جاتے، کہتے ہیں بھائی معاف کرو، میری تو دولت ختم ہونے والی ہے. یہ حال ہے فرعون زمانہ کا. بقرعید کے دن گوشت کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، لاؤ لگائیں لاؤ، تھوڑی دیر گزرتی کہتے بھائی بند کرو، ہمارے اپنے لیے کچھ نہ بچے گا. اللہ اکبر، قربان جائیے اس مولا پر، کتنی نعمتیں عطا فرما رہے ہیں. دس روٹی کھانے والے کو دس روٹی دے رہے ہیں، دو روٹی کھانے والے کو دو روٹی عطا فرما رہے ہیں، اور کوئی دس سے زیادہ بھی کھا رہا ہے اس کو اتنی بھی مل رہی ہے، تینوں ٹائم مل رہا ہے اس کو. لیکن اللہ اکبر، وہ مالک شکر خورے کو شکر دے رہے ہیں، نمک خور کو نمک دے رہے ہیں، جو کھاتا ہے اس کو وہی عطا فرما رہے ہیں، اور ان کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے. سکھائے اللہ انک عفو کریم، کہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، کریم بھی ہیں، نالائق کو لائق بنا دے. اگر اے اللہ ہم بے شک آپ کی دوستی اور محبت کے لائق نہیں ہیں، اگر آپ اپنے کرم سے ہمیں اپنا دوست بنا لیں، اپنی محبت عطا فرما دے، تو آپ کے کرم سے کوئی بعید نہیں. کیا کیا تحب العفو، سبحان اللہ، کیا معرفت کا عظیم شان مضمون ہے کہ معافی کا عمل، اپنے بندوں کو، نالائق بندوں کو معاف فرمانا. اے انت تحب ظہورا صفت العفی علی عبادک، اپنے بندوں پر اپنے معافی کی صفت کا ظہور فرمانا، یہ آپ کا پسندیدہ عمل ہے. انسان اپنی پسندیدہ چیز دیکھ کر مست ہوتا ہے کہ نہیں؟ کھانا کھا کے بھی گیا ہو، مرغی کی ٹانگ نظر آ جائے، کہتا ہے نہیں میں تو کئی برسوں سے بھوکا ہوں، بھوک تو نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں تو کھا لیتا ہوں، پھر بھی ظالم تین روٹی کھا جاتا ہے. کیونکہ ہمارا ایک مزاج یہ بھی بنا نا، اگر کسی نے دعوت کی کہ صاحب کھانا کھائیے، نہیں جی بھوک نہیں ہے. ارے کھا لیجیے نا، تھوڑا سا چکھ لیجیے، نہیں بھوک نہیں، اگر آپ آئے تو اچھا نہیں لگتا تھوڑا سا، اچھا آپ کہتے ہیں تو کھا لیتا ہوں. تین روٹی کھا گئے، چار روٹی، یا اللہ بھوک نہ ہونے پر یہ حال ہے، بھوکے میں کتنا کھاتا ہوگا. میرے پیارے دوستو یاد رکھیے گا، یہ بھی جھوٹ ہے، جھوٹ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک عورت آئی، آپ نے ہماری ماں سے فرمایا کہ کھجور تھی غالباً کہ کھلاؤ، اس نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بھی جھوٹ ہے، جھوٹ، بھوک لگی ہے لیکن بس ہے نا یار، اگر ہم نے پہلی دفعہ اس نے کہا کھا لو اور ہم نے کہا کھا لیا تو کہے گا دیکھو کیسا ندیدہ ہے، ندیدہ. تو یاد رکھیے گا یہ بھی جھوٹ ہے میرے دوست. مسلمان تو وہ کہتے ہیں نا بالکل صاف کھرا ہوتا ہے، کھرا، ہاں تو ہاں، نہیں تو نہیں. بھائی بھوکے تو کھا لیا، نہیں بھوکے تو نہیں کھایا. لیکن ہم لوگوں نے اپنا عجیب مزاج بنایا نا کہ جی اگر ہم نے پہلی دفعہ کہہ دیا گا تو لوگ کیا کہیں گے. دیکھو ایک بزرگ کا عجیب مزاج نا، ان کے پاس کوئی آتا، کھانا کھاؤ گے؟ اب مزاج تو یہی نا ہمارا، نہیں جی بھوک نہیں ہے، غلط مزاج. فرماتے ٹھیک ہے. ایک مولوی صاحب جا رہے تھے وہاں، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو سمجھایا دیکھو ان کا مزاج ہے، وہ پوچھیں گے، اگر وہ کہیں پوچھیں تو انکار مت کرنا اگر بھوک لگی ہے تو. سمجھایا بھی، وہاں گئے، عادت سے مجبور ہے، لہذا نتیجہ یہ ہو کہ انکار کیا. تو انہوں نے کہا اچھا، دوبارہ پوچھا نہیں. بازوں کا مزاج تھا نخرے کروانا، کہ جب تک چار مرتبہ نہ کہے تو ہم کیوں کریں. خصوصاً دامادوں کا مزاج عجیب ہوتا ہے، یہ داماد بھی ایک عجیب ہی نسل ہے. کہ تو نخرے، خصوصاً بعض علاقوں کے داماد کو تو نخرے ہی آسمان پر ہوتے ہیں. تو اب وہ جب تک دو چار دفعہ، یعنی گویا کہ منت نہ کرو ان کی، کھاتے نہیں ہیں. شریعت میں کتنی سادگی، سیدھی سیدھی بات ہے، ہاں یا نا، بس ختم. بھوک ہے ٹھیک ہے، منع نہ کریں، ہاں ہاں بجاؤ بھائی، اچھا ہے، تھوڑا ڈسکو بھی ہونا چاہیے، ذرا اور اچھی والی ٹون بجاؤ تاکہ سب کچھ ڈانس بھی تو کرے، اتنی دیر سے نور نور کی باتیں تھی، تھوڑا نکلنے کا سامان بھی ہونا چاہیے. تو تحب العفو، اللہ اکبر، کہ آپ کا اپنی صفت عفو یعنی اپنے بندوں کو معاف فرمانا، یہ آپ کا پسندیدہ عمل ہے. اب آگے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاعفو عنی، سائے تاقیدیہ لگا دیا. جیسے انسان اپنی پسندیدہ چیز کا دیکھتا ہے فوراً لے لیتا ہے، ایک چیز ہے مارکیٹ میں تلاش کر رہا ہے نہیں ملی، کہیں نظر آتا ہے کہتا ہے جلدی لے لو، ایسا نہ ختم ہو جائے. فائے تاقیدیہ، عربی گرامر کے اعتبار سے فا لگتا ہے تاقید کے لیے، یعنی جلدی کے لیے، تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، کہ لا اللہ جب آپ کا پسندیدہ شکار کہ اپنے گناہگار بندوں کا، اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرمانا آپ کا پسندیدہ عمل ہے، لہذا ہم اپنے گناہوں کی گٹھری لے کر آئے ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آئے ہیں اس امید پر کہ آپ ہمیں معاف فرمائیں گے. لہذا جلدی کیجیے اور ہمارے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیجیے. یہ ہے وہ معافی کا مضمون جو سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھا کے امت کے لیے سرکاری مضمون دے دیا. اور قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ سرکاری فارم، سرکاری جو مضمون ہوتا ہے میرے پیارے دوستو اس پر سرکار کی طرف سے ضمانت ہوتی ہے کہ تمہیں جو ہے تمہاری مطلوبہ چیز مل جائے گی. جیسے کوئی لاکھ پاسپورٹ کا فارم شناختی کارڈ کا ہے لیکن اپنی طرف سے کتنے خوبصورت بنائے لیکن جب تک حکومت کا نہ لے کر جائے گا تو اس وقت تک اس کو وہ پاسپورٹ ایشو نہیں کرتے, جاری نہیں کرتے. اسی طرح سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی عارف نہیں ہے, کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی معرف نہیں ہے, یعنی اللہ کی پہچان کرانے والا نہیں ہے میرے دوستو. دادا آپ نے وہ مضمون سکھا دیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی عفو, اللہ تعالیٰ کی معافی یعنی ہمارے گناہوں کے نشانات مٹ جائے, اس کو آپ نے سکھا دیا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اس کو مانگنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. دعا کر لیجئے کہ اللہ اپنے کرم سے اس مضمون کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے اور اس پر 100% عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے اور معافی کی حقیقت ہماری جانوں کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ گناہ کرتے کرتے بال سفید ہو رہے ہیں, زندگی جو اللہ کم ہو رہی ہے, قبر کی منزل قریب آ رہی ہے, اے اللہ اپنے کرم سے شرمندگی والے اعمال سے ہماری گٹھری بھری ہوئی ہے, گناہوں سے ہماری گٹھری بھری ہوئی ہے, اے اللہ اپنی آف کی نگاہ ہماری جانوں پر فرما دیجئے اور اپنے کرم سے ہماری خطا کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ شرمندگی والے اعمال کی وجہ سے نہ ہم آپ کو منہ دکھا سکتے ہیں نہ آپ کی مخلوق کو, یا اللہ ذلت ہمیشہ ہمارا مقدر بنی. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما کر ہماری ذلتوں پر عزتوں کا پردہ ڈال دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے جو کالے چہرے کالے اعمال پر یا اللہ نورانی اعمال کو غالب فرما دیجئے, اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہم سب کو اللہ صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما, ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ جو آپ کا پسندیدہ عمل ہے اس عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, آپ کے ناپسندیدہ اعمال یعنی گناہوں سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے ایسا بھر دیجئے کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی رکھے اور خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, یا اللہ اپنے کرم سے ہماری حاجات کو پورا فرما دیجئے. اے عالم و خبیر آپ ہماری حاجات سے باخبر ہیں, اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے جائز حاجات میں نیک ارادوں میں ہم سب کو بامراد فرما اور برے ارادوں میں ہم سب کو نامراد فرما, ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے یا اللہ تبدیل فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اللهم انک عفو